کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل، درس شمائل ترمذی ہمارا جاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے کے مختلف گوشوں پر، مختلف پہلوؤں پر گفتگو بھی الحمدللہ تعالیٰ ہو چکی ہے، اور بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے مختلف باتوں پر گفتگو ہوگی. آج کا جو ہمارا باب ہے، چیپٹر ہے، درس جس پر ہوگا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے طریقے کار پر. یعنی اس حوالے سے جو احادیث طیبہ آئی ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پانی نوش فرمانے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا. پچھلا جو درس تھا، پچھلا جو سبق تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا مشروب پسند تھا، اس حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پانی پیا کس طرح کرتے تھے، اس حوالے سے جو چند احادیث طیبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہے، ان کو سننے اور ان کی تشریح اور توضیح سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. ارشاد فرماتے ہیں: باب ما جاء فی صفت شرب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یعنی یہ باب ہے ان احادیث سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے طریقے کار کے بارے میں آئی ہیں. سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، وہ زمزم کے پانی کے حوالے سے لے کر آئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمزم کا پینے کا طریقہ کار کیا تھا. اس حدیث پاک کو لانے کی جو وجہ ہے، وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک عمومی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے. تو کیا اب یہ تمام کی تمام پانی پینے کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے؟ یہ کچھ پانی ہیں کہ جن کی تخصیص ہے، جن کو خاص کیا گیا کہ ان کو کھڑے ہو کر پینا بھی درست ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار ہے. تو اس حوالے سے پہلی حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا حشیم قال انبأنا عاصم الاحول ومغیرۃ عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرب من زمزم وهو قائم. یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا. یعنی زمزم کا پانی جب نوش فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کھڑے ہوئے تھے. حکما نے اور شارحین حدیث نے، یعنی جو طبیب ہیں، حکیم ہیں، جو علم طب جانتے ہیں، انہوں نے بھی، اور حدیث لکھنے والے، جو حدیث کی شرح کرنے والے شارحین حدیث ہیں، انہوں نے بھی اس مقام پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جو منع فرمایا، اس کی ممانعت کے اندر حکمتیں ہیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بھی پہلو ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، اس میں جہاں اخروی فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر، آپ کی سنت کے اندر، آپ کے طریقہ کار کے اندر دنیاوی فوائد بھی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ بیان فرمایا گیا کہ کھڑے ہو کر پانی جب بندہ پیتا ہے تو یہ پانی سارا کا سارا اس کے جسم میں نیچے تک سرائیت کرتا ہے، نیچے تک جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض امراض یہ پیدا ہوتے ہیں، بعض امراض پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جبکہ بندہ اس کا عادی ہوتا ہے، مسلسل اس طرح کا معاملہ وہ کرتا رہتا ہے. لیکن جو زمزم کا پانی ہے یا اس طرح اور تبرک والا پانی، جیسے وضو سے بچا ہوا پانی، ان دو پانیوں کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ جب یہ بندہ پانی پیتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے ایسی برکت رکھی ہوئی ہے کہ یہ اندر سرائیت کرتا ہے اور جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں پر اس کو فائدہ ہی دیتا ہے، اس لیے اس کو کھڑے ہو کر بھی نوش فرمایا۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار، باقی رہے اس کے دنیاوی فوائد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے منع فرمایا اصل ہے آپ کی ممانعت، باقی رہا اس کے اندر دنیاوی نقصانات وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہماری جو نیت ہونی چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کرنے کی ہونی چاہیے، اس کو اپنانے کی ہونی چاہیے، سنت پر عمل کی ہونی چاہیے، دنیا بھی فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال زمزم کا پانی یہ ایسا پانی ہے کہ جس کو کھڑے ہو کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اس لیے زمزم کے پانی کے حوالے سے آداب میں سے یہی ہے کہ بندہ جب بھی زمزم پیے تو کھڑے ہو کر ہی اسے پینا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسین المعلم عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یشرب قائما وقاعدا، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی پانی نوش فرماتے تھے۔ یعنی عمومی طریقے کار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر ہی پانی نوش فرماتے، اور آپ نے حکم بھی اسی بات کا ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کے پانی پینے سے آپ نے منع فرمایا۔ لیکن جو ممانعت ہے یعنی منع کرنا جو ہے وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر سختی پائی جاتی ہے، جس کے اندر تحریم پائی جاتی ہے، سختی سے منع کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ممانعت ہوتی ہے اس کو ارشاد کے لیے، تنبیہ کے لیے کہا جاتا ہے، جس کو ہم تنزیہی بولتے ہیں۔ تو کھڑے ہو کے پانی پینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات اس لیے پی کے دکھایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا یہ گناہ ہے، بلکہ اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کیا، بلکہ اس کا یہ پینا جائز ہے۔ البتہ جو عام طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار رہا ہے وہ بیٹھ کر ہی پینا رہا ہے، تو اس لیے ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن اگر کوئی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو اس کے اوپر سختی نہیں کی جائے گی، بلکہ بلا عذر بھی کوئی پیے گا تو اس کو ہم کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے عمل شخص ہے۔ لیکن بہرحال طریقہ کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ہے کہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی پانی پیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو ابھی پیچھے گزری ہے اس کو دوبارہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا علی بن حجر قال حدثنا ابن المبارک عن عاصم الاحولی عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سقیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زمزم پیش کیا، زمزم پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھڑے ہو کر نوش فرمایا، کھڑے ہو کر اسے پیا۔ اگلی حدیث مبارکہ وضو کے بچے ہوئے پانی کے حوالے سے امام ترمذی لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء ومحمد بن طریف الکوفی قال انبأنا ابن الفضل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله تعالى عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلا، یعنی حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفے میں اپنی مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے یا کسی جگہ پر میدان کے اندر تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا، تو آپ نے اس پانی کے برتن سے ایک چلو لیا جس کے ذریعے سے اپنے چہرے کو دھویا، پھر کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسا کیا، یعنی پورا وضو کیا آپ نے۔ وضو کرنے کے بعد اس بچے ہوئے پانی سے یعنی برتن کے اندر جو پانی بچا ہوا تھا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نوش کیا، کھڑے ہو کر پیا۔ آپ نے جو وضو کیا وہ ایک ایک مرتبہ اپنے عضو کو دھویا، हल्का सा वजू किया, यानी आजा तो पूरे धोए जैसे वजू करना चाहिए, लेकिन तीन तीन की जगह एक दफा धो लिया, और फरमाया कि जिसका वजू हो वो इस तरह भी कर सकता है। फिर इसके बाद जो अपने पानी पिया था इसको भी जिक्र किया, और फिर फरमाया रअईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअला, इसी तरह मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा है कि आपने खफीफ हल्का वजू किया, फिर इसके बाद आपने बर्तन में जो बचा हुआ पानी था उसे खड़े होकर नोश फरमाया। यानी अब जो हमारे जमाने के अंदर वजू होता है वो तो वजू होता है नलों में, बर्तन से तो आम तौर पे वजू किया ही नहीं जाता। पहले जो वजू होता था वो बर्तन के जरिए होता था कि एक बर्तन होता था उसके जरिए से वजू कर रहे हैं। अब उसका जो पानी बचा हुआ है जिस बर्तन में वजू का पानी था उसको पी सकते हैं खड़े होकर, लेकिन जाहिर है कि हमारे दौर में आम तौर पर इसका तसव्वुर नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स बर्तन के जरिए वजू करता है और बर्तन में पानी बचा हुआ होता है तो उस तरह पिएगा तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीकेकार पर अमल करने वाला होगा। ये दो तरह के पानी हैं जिनको खड़े होकर पीना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बाकी इसके अलावा या तो आपने इसलिए खड़े होकर पानी पिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि खड़े होकर को पानी पिएगा तो ये गुनाह का काम नहीं है, लेकिन सुन्नत वही है कि बैठ के पिए, हमेशा का तरीकेकार यही है। या फिर कोई उज्र था, कोई वजह थी कि जिसकी वजह से आपने खड़े होकर पानी पिया, जिस पे अगली हदीसें आ रही हैं और इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इनका तज़किरा ये कर रहे हैं। एक दूसरी सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिक्र करते हैं, फरमाते हैं हद्दसना कुतैबतु बिन सईद व यूसुफ बिन हम्माद قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي عاصم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا اذا شرب ويقول هو امرؤ واروى। يعني نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم کا طریقہ کار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پانی پیتے تو اسے تین سانس میں پیتے، یعنی ایک گھونٹ لیتے پھر سانس لیتے برتن ہٹا کے، پھر دوسرا گھونٹ لیتے پھر اس کے بعد سانس برتن ہٹا کے لیتے، پھر تیسرا گھونٹ لیتے، یہ طریقہ کار تھا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے معدے پر ہلکا اور سیراب کرنے والا ہے، یعنی اس طرح پانی پئیں گے تو اس سے آپ کے معدے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی گھٹا گھٹ ایک ہی گھونٹ کے اندر سارا پی گئے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ کے اندر نہ پی جائے کرو، تو بندہ اگر ایک ہی گھونٹ میں پیے گا تو یہ چیز اس کے معدے کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، لیکن اگر وہ ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا تو یہ ہلکا رہے گا اس کے لیے، اس کے معدے پر بھی بھاری نہیں پڑے گا، اور اس کے ذریعے سے بندے کی جو پیاس ہے وہ اچھی طریقے سے بجھتی ہے۔ ورنہ بعض ہوتے ہیں وہ گٹ 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 کر کے پورا بوتل چڑھا جاتے ہیں، پورا گلاس چڑھا جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ وجہ یہ کہ یہ طریقہ کار اختیار کریں گے تو تھوڑے پانی کے اندر بھی ان کی پیاس جو ہے وہ بجھ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تین سانس میں پانی پینا، اور بعض مقامات پہ یہ ہے کہ آپ نے دو سانس کے اندر بھی پانی پیا۔ تو اگر دو سانس میں بھی کوئی پانی پیے گا تو سنت کے ادنا درجے پر وہ عمل کرنے والا ہو جائے گا، کامل سنت یہ ہے کہ تین سانس کے اندر یہ پانی پیا جائے۔ فرماتے ہیں حدثنا علی بن خشرمین قال حدثنا عیسی بن یونس عن رشدین بن قریب عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا شرب تنفس مرتین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پانی پیتے تو دو مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ تو یہ ادنا درجہ ہے کہ دو سانس میں اگر پی لیا تو اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا جو ادنا درجہ ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن کامل سنت کب ادا ہوگی؟ جبکہ تین سانس کے اندر اسے پیے۔ حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن یزید بن جابر عن عبد الرحمن بن ابی عمرہ عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته۔ يعني حضرت عبد الرحمن بن ابي عمرہ رحمه الله تعالى یہ روایت کرتے ہیں اپنی دادی حضرت کبشہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر آئے تو ایک مشکیزہ پانی کا یہ لٹکا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے منہ سے پانی لگا کر پیا. یہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے منہ کی طرف گئی، یعنی اس مشکیزے سے جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا تھا، اس کے منہ کو میں نے کاٹ لیا. چند باتیں ہیں اس میں. پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے سے پانی پینے سے منع فرمایا، لیکن اس مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا، تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر کوئی مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، پیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر طریقہ کار جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ مشکیزے سے پانی براہ راست نہ پیے، یا اس کو دیکھ لے پھر اس کے بعد اسے پیے. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس مشکیزے سے پانی پیا تھا، حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا یہ مشکیزہ تھا، وہ اٹھی اور جا کے اس مقام سے جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا تھا اس کے منہ کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا، یعنی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ لگے تھے اس حصے کو نکالا اور اپنے پاس رکھ لیا. اس کی دو وجوہات شارحین حدیث نے بیان کی ہیں. نمبر ایک یہ، وہ یہ چاہتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک لب ہے، مبارک منہ ہے، وہ جس جگہ سے لگا ہے اس پر اب کسی اور کے منہ نہیں لگنا چاہیے، تو اس کو بچانے کے لیے، اس کی تعظیم و تکریم کے لیے انہوں نے اس حصے کو اپنے پاس محفوظ کر لیا. اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ انہوں نے اس لیے اس طرح کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ جہاں پر لگے ہیں اس کو اپنے پاس برکت کے لیے رکھ لیں، اب اس کو کسی پانی میں ڈال کے دوسرے کو پلائیں یا اپنی قبر کے اندر لے کے جائیں، جس طریقے سے بھی اس سے تبرک یہ حاصل کریں. تو بطور تبرک انہوں نے اس حصے کو کاٹ کر اپنے پاس رکھا. اور یہ فقط ان کا نہیں، آگے اور بھی صحابیات ہیں، ان کا واقعہ آ رہا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا. تو یہ صحابہ کرام علی مردوان کا معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے مس ہونے والی چیزوں کو یہ اپنے پاس بطور تبرک رکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے متعلق چیزیں اس کو بھی اپنے پاس رکھا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے برکت حاصل کریں. تو یہ ایک واقعہ ہے، ورنہ اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ کا معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اشیاء کے ساتھ یہ تبرک حاصل کیا کرتے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. يعني حضرت ثمامة بن عبد الله رحمة الله تعالى عليه یہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ برتن سے پانی پیتے تو تین سانس میں پیا کرتے تھے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین سانس میں پانی پیا کرتے تھے. تو فرماتے بھی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا کرتے تھے. تو ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل ہو، آپ کی سنت پر عمل ہو جائے. حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت ام سليم الى راس القربة فقطعتها. يعني حضرت سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور ظاہر یہ کہ ان کے گھر میں تشریف لے کر آئے، اور گھر کے اندر ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، یعنی پانی کا جو مشکیزہ ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کر پانی پیا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو کھڑا ہونا ہے یہ عذر کی بنیاد پر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشکیزے کو اٹھا کے نیچے بیٹھتے تو یہ مشکل مرحلہ تھا، اور یہ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، تو اب کھڑے ہوئے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی پئیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کھڑے ہو کر پانی پیا. حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور کائنات کی ذہین ترین خواتین میں سے ایک خاتون ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی، بہت ہی کامل سیرت والی یہ خاتون تھیں. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، اور مشہور ان کا واقعہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفر سے واپس آئے تھے اور بچوں کا انتقال ہو چکا تھا، تو انہوں نے بتایا بھی نہیں، ان کو پرسکون ہونے دیا، سب کچھ ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بچے جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس عمل کی تعریف کی تھی، مشہور واقعہ ہے. تو یہ بڑی ذہین خاتون تھیں. ان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقامت ام سلیم، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشکیزے کی طرف گئیں، اور انہوں نے بھی یہی عمل کیا کہ اس کا جو مشکیزے کا منہ تھا اسے کاٹ لیا تاکہ اس کو اپنے پاس رکھ سکے. تو یہ وہی تبرک کے لیے، برکت کے لیے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک منہ جس جگہ پر لگا ہے اس جگہ کسی دوسرے کا منہ نہ لگے. یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات جو صحابیات ہیں یا صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ایسی چیزوں کو اس طرح سے محفوظ رکھتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس جگہ سے لوگوں کے مسلسل ہاتھ لگتے ہی رہتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا ہے. لیکن بہر صورت ان کا جو مقصد ہوتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز مس کر گئی اس کے ذریعے برکت حاصل کرنا ہوتا تھا. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ روزانہ صبح مدینہ منورہ میں فجر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کی بچیاں، بچے، کنیزے، غلام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور ان کے پاس برتن ہوا کرتے تھے جس میں پانی ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ ابھی اس کو پانی پئیں گے اور سارا دن جو ہے اس سے ان کو برکتیں حاصل ہوں گی. حتیٰ کہ بعض اوقات سردی کا موسم ہوتا تھا، پانی ٹھنڈا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں شفقت و مہربانی کے طور پر ہاتھ ڈالتے تاکہ لوگوں کو اس سے برکتیں حاصل ہوں. آخری حدیث اس باب سے متعلق جو پیچھے گزر چکی ہے لیکن ایک دوسری سند کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام پہ ذکر کی ہے، فرماتے ہیں حدثنا احمد بن نسابوری قال انبانا اسحاق بن محمد الفروی قال حدثتنا عبیدۃ بنت نائل عن عائشۃ بنت سعد بن ابی وقاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشرب قائما وقال بعدهم عبیدۃ بنت نابل، یعنی حضرت عبیدہ بنت نائل، ایک ان کا نام ہے عبیدہ بنت نائل، یہ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص سے رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتی ہیں اپنے والد یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر بھی پانی پیا کرتے تھے، لیکن اسی تفصیل کے ساتھ جو پیچھے بیان ہو چکی کہ بیان جواز کے لیے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ کھڑے ہو کر کسی نے پانی پیا تو اس پر گناہ کا حکم نہیں، لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر ہی پانی یہ پیا جائے، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عام طور پہ طریقہ کار تھا. ایک نام عبیدہ بنت نائل ہے، اور بعض نے کہا کہ عبیدہ بنت نابل، یعنی نائل کی جگہ نابل کا لفظ ہے. یہ ہمارا چیپٹر، ہمارا باب اس حوالے سے پورا ہوا. اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ انتہائی خوبصورت باب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے اس باب کا بہت خوبصورت تعلق ہے، اور وہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطر استعمال کرنے کے حوالے سے، خوشبو استعمال کرنے کے حوالے سے. ارشاد فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطر استعمال کرنے کے حوالے سے آنے والی احادیث کے بارے میں باب. بات کے شروع کرنے سے پہلے چند باتیں جو بنیادی ہیں، جو سمجھنا ضروری ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو عطر استعمال فرمایا کرتے تھے، کیا آپ عطر لگانے کے محتاج تھے؟ تو ایسا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں جو خوشبو تھی وہ کائنات کی کسی چیز کے اندر خوشبو نہیں تھی. یعنی آپ علیہ السلام بغیر خوشبو لگائے بھی جس مقام سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشبودار ہو جایا کرتا تھا. صحابہ اکرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہوتا تھا وہ خوشبو کے ذریعے تلاش کر لیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے محتاج نہیں تھے کہ آپ خوشبو لگائیں. آپ علیہ السلام کا جو خوشبو لگانا تھا اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے. نمبر ایک, اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ ایک نفیس طبیعت والا جو شخص ہوتا ہے جس کی طبیعت کے اندر نفاست ہوتی ہے وہ خوشبو کو استعمال کرتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نفاست پسند نہیں ہے, اور آپ کی طبیعت کے اندر جیسی نفاست تھی ویسی کسی کے اندر نہیں ہے. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو استعمال فرمائیں. تو اس لیے حضور علیہ السلام خوشبو کو استعمال فرمایا کرتے تھے تاکہ اس خوشبو کے اندر مزید اضافہ ہو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے آیا کرتی تھی. دوسری وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فعل کے اندر کوئی نہ کوئی آخرت کا فائدہ تو لازمی طور پر ہوا ہی کرتا ہے. اب اگر ہم خوشبو ویسے ہی لگائیں تو یہ خوشبو لگانا بس ایک فائدے کی چیز ہوگی اور اس سے ایک فرحت حاصل ہوگی, لیکن اگر کوئی اس نیت کے ساتھ لگائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے تو اب اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ یہ آگے چل کر آ رہی ہیں کہ آپ نے ریحان کے لوٹانے سے منع فرمایا. ریحان کا معنی ایک تو ہوتا ہے پھول اور ایک خوشبو کو بولتے ہیں, اس کو لوٹانے سے منع فرمایا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ جنت سے نکلا ہے, یعنی اس کا جو بیج آیا ہے وہ جنت سے آیا ہے. اور علماء نے اس کے تحت یہ لکھا کہ جو خوشبو ہے اصل ہے یہ جنت کی طرف سے, ٹھیک ہے, اور دنیا کے اندر بندے کو خوشبو جنت کی یاد دلاتی ہے, خوشبو جنت کی یاد دلاتی ہے. اس لیے جب بندہ خوشبو لگائے گا اسے جنت کی یاد آئے گی, اور اس خوشبو کی وجہ سے اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کے اندر اضافہ کرے تاکہ جو خوشبو کا مقام ہے مرکز ہے یعنی جنت, اس کی طرف اس کی رغبت بڑھے اور اس جنت کے اندر وہ داخل ہو سکے. تو دنیا کے اندر بندہ جب خوشبو لگائے تو اس میں ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں اپنے اعمال کے اندر اضافہ کروں گا تاکہ جہاں سے یہ خوشبو آئی ہے اس مقام پر مجھے لوٹایا جائے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کسی طرح بھی خوشبو کی محتاج نہیں تھی, لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان امور کے لیے خوشبو کو استعمال فرمایا کرتے تھے. باقی رہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوشبو کون کون سی استعمال کرنا ہے, تو اس حوالے سے مختلف روایتیں آئی ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عود استعمال فرمایا کرتے تھے, اور عود کی دھنی لینا بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام مشک استعمال فرمایا کرتے تھے. کستوری کے استعمال کا تذکرہ یہ احادیث طیبہ کے اندر آیا ہے. تو یہ چند قسموں کی خوشبوئیں ہیں, عود کا استعمال کرنا, کستوری کا استعمال کرنا, مشک کا استعمال کرنا, اور ایک اب پہلی جو حدیث مبارکہ آ رہی ہے اس کے مطابق خوشبوئے کے مجموعے کو بھی استعمال کرنا, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار میں سے تھا. جو احادیث طیبہ امام ترمذی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے درس کے اندر اپنے اگلے سلسلے میں ان کو ہم بیان کریں گے, اور اس کے تحت جو علماء نے خوبصورت باتیں ذکر کی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کے حوالے سے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقۂ کار پر, آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں عقل ہے یہ, ہے حدیث